نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کی مجلس میں اذان سے متعلق احادیث کا ذکر ہے. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان لتربيع التكبير بغير ترجيح والاقامه فرادى الا قد قامت الصلاه. اذان کے لغوی معنی ہیں, لغت عرب میں اذان کے معنی ہیں خبر دینے کو, لیکن شرعی اذان کے شرعی معنی صلات کے وقت کی خبر دینی. اس کے بارے میں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات مکہ شریف میں فرض ہوئی, لیکن اذان کا طریقہ بعد میں آیا. وجہ کیا تھی؟ یہاں ایک اصولی مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ ضرورت کے وقت تاخیر البیان وقت الحاجہ, ضرورت تو تھی لیکن نہیں کہا گیا. حقیقت ہے کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی کیونکہ لوگ چھپ کر کے, چند آدمی تھے مسلمان, وہ چھپ کر کے اعلان کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے تھے. ایک چیز اشکال کی آتی ہے صبح کی کہ آخر نماز صلات فرض ہوئی ہے معراج میں اور معراج ہوئی ہے مکے میں, تو پھر اذان کا طریقہ کیوں نہیں سکھایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ لوگ اس وقت کھل کر کے اعلان صلات نہیں پڑھ سکتے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے, وہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوا, مسلمان اکٹھا ہوئے, اکثریت مسلمانوں کی ہوئی الحمدللہ, پھر اذان کی ضرورت پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے وشاورہم فی الامر, یعنی کسی معاملے میں, ہر کسی معاملے میں لوگوں سے مشورہ کیا کرو. مسلمانوں کا یہ شان اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے حل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا فیصلہ خود کر دیتے تو اس میں کسی کو چوں چرا یا کم سے کم اعتراض کی سکت نہیں تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے, جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے مشورہ لیا کرو. اس میں مشورہ لینے والے سے اس کی دلداری ہوتی ہے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ آخر لوگوں کو صلات کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کا جو طریقہ ہے ناقوس لیتے ہیں, یا کیا نام ہے وہ طریقہ جو جس کو بوک کہتے ہیں, یا سمجھ لیے سینگی کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں آگ جلائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ناپاس کیا. لوگ اسی مسئلے کو لے کر کے ذہن میں اپنے اپنے گھر گئے. ظاہر بات ہے خواب کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی ذہن میں جو چیز لے رہتا ہے وہ کبھی خواب بن جاتا ہے. اس خواب کی حقیقت بھی ہوتی ہے, دل میں وہ چیز رہتی ہے, اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے آدمی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ذریعہ فرشتے کے ذریعے بنایا کہ خواب میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی آئے, فرشتہ تھے. انہوں نے کہا کہ تقول اللہ اکبر. دوسری روایات میں تفصیل سے آیا ہے بخاری مسلم وغیرہ کی کہ وہ آئے, ان کے ہاتھ میں ناقوس تھا. ناقوس کہتے ہیں تو اس کی تفصیل کہتے ہیں کہ ایک لمبی لکڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی لکڑی ہوتی ہے. لمبی لکڑی میں چھوٹی لکڑی کو مارتے ہیں, اس کو لمبی لکڑی کو وبیلا کہتے ہیں. چھوٹی لکڑی اس میں مارتے ہیں تو دونوں کے مارنے سے خاص آواز نکلتی ہے, وہ نصارہ استعمال کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیکھا, رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ناقوس ہے تو کہا اتبی و حاد الناقوس یا عبداللہ، اللہ کے بندے یہ ناقوس تم بیچو گے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا وما تصنعو بھی، کیا کرو گے اس کے ذریعے سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے صلات کے لیے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں. تو کہا کہ الا ادلک علی خیر من ھذا، ہم اس سے اچھی چیز آپ کو نہ بتا دیں؟ انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیے. تو انہوں نے فرشتے نے بتایا، وہ فرشتے تھے، اتانی وانا نائم رجل، ایک آدمی کی شکل میں، مرد کی شکل میں آئے، لیکن وہ فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. انہوں نے کہا کہ تقول اللہ اکبر اللہ اکبر، فذکر الاذان بتربیح التکبیر بغیر ترجین، چار مرتبہ تکبیر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بغیر ترجیح. بغیر ترجیح کا مطلب ہوتا ہے، ترجیح کے مطلب معنی ہوتے ہیں تردید، یعنی بار بار کسی چیز کو لوٹانا. تو ترجیح اصطلاحاً کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہلے آہستہ آہستہ آپ کہہ لیں دل میں، پھر اس کے بعد اس کو اونچی آواز سے کہیں. حضرت عبداللہ ابن زید کو، ابن عبد ربہی کو اسی طرح سکھایا فرشتے نے. والاقامت فرادا، پوری نماز پوری اذان انہوں نے سکھائی، اس میں اس کے بعد کہا کہ اقامت ایک ایک لفظ کے ساتھ کہو. ایک ایک لفظ کا مطلب یہ کہ دو جو لفظ چار مرتبہ کہنے ہیں ان کو آپ دو مرتبہ کہیں، جو دو مرتبہ کہنے ان کو ایک مرتبہ. یہ نہیں کہ اللہ اکبر ہی ایک مرتبہ کہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ کہا جاتا ہے، تو اس کو ایک مرتبہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ. الا قد قامت الصلاح، جب قد قامت الصلاح پر پہنچو تو اس کو دو مرتبہ کہو، یعنی قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اس کو دو ہی مرتبہ کہنا ہے، کیونکہ یہ خاص اقامت کی کا کلمہ ہے. جب اذان انہوں نے سن لی اور اقامت سن لی فرشتے کے ذریعے سے، اس کو یاد کر لیا. فلما اصبحت نیند کھلی، اور صبح کو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق کی، انہا لرؤیا حق، یہ سچ خواب ہے، سچ خواب ہے. اس خواب کو سچ اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اس کو سند نہ مل جائے. یعنی خواب آدمی ہر قسم کا دیکھتا ہے، اور خواب کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے من مبشرات النبوہ جزء من 46، نبوت کی 46 درجے میں سے ایک ٹکڑا ایک جز یہ بھی ہے، خواب ہے. یعنی جس طرح نبوت کے اقوا نبوت کی وحی صحیح ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سے عام مسلمانوں کے بھی خواب، انبیاء کے خواب تو وحی ہی ہیں، لیکن عام مسلمانوں کے خواب بھی، عام مومنین کے خواب بھی نبوت کے 46 درجہ کی طرح، جیسے ایک درجہ اس میں صحیح ہو، 100 خواب دیکھے 46 خواب دیکھے 46 میں سے ایک خواب ضرور صحیح ہوگا اس کا، یہ مطلب لیا ہے علماء نے، یا یہ کہ اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صحیح ہوں گے. ایسا ہوتا ہے، آدمی کبھی کبھی عام آدمی خواب دیکھتا ہے، صبح بعین ہی خواب اسی طرح کا واقع ہوتا ہے جیسا کہ خواب دیکھتا ہے. بہرحال لیکن اس خواب پر شرعی احکام کی بنا آپ نہیں رکھ سکتے. شرعی احکام کی بنیاد اس وقت تک اس خواب کی ہو سکتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کسی کے خواب کی تعبیر اور کسی کے خواب کو اسی طرح اس کو سچ بتا دیں اور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ عام خواب کے پیچھے دوڑنا یہ غلط ہے. ایسا کرتے ہیں لوگ. صحابی کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی ایسے خواب دیکھتا تھا کہ ان خواب ایسے دہشتناک خواب دیکھتا تھا کہ اس کی وجہ سے میں بیمار ہو جایا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھو جس میں تمہیں خطرہ ہو اس کے شر سے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو. اچھا خواب دیکھو تو صرف اس شخص سے، دیکھیں برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا ہے، اچھا خواب دیکھو تو صرف اس شخص سے بیان کرو جس کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ خواب کی تعبیر کرتا ہے. بہرحال تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے مرجع تھے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے اس کے اوپر مہر تصدیق رکھی اور یہ فرمایا کہ یہ خواب سچ ہے. سچ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ جنہوں نے خواب دیکھا ان سے کہا تم فالقہ علی بلال، اٹھو کھڑے ہو اور بلال کے بلال کو ان الفاظ کو سکھا دو، فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ اونچی آواز والے ہیں. اس سے یہ معلوم ہو، علماء نے یہ احکام استنباط کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم، یعنی جیسے کہتے ہیں اٹھو چلو اچھا یہ کام کر لو، لیکن نہیں، اس کے معنی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اذان کھڑا ہو کے ہی کہنا ہے، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، مؤذن کو کوئی مجبوری آ گئی تو بیٹھ کر کے بھی اذان کہا جا سکتا ہے، خطبے کی شکل ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کر کے ہی کہا جائے گا، لیکن مجبوراً جائز کہا جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہے قم. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ اونچی آواز والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن جو ہے اونچی آواز کا ہونا چاہیے. اسی طرح مؤذن کے لیے اچھی آواز کا بھی ہونا مستحب ہے، یعنی اگر اچھی آواز کا ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی آواز بہرحال لوگوں کو اجبھلی لگتی ہے، اور ہر کام میں، کلام پاک کی ترتیل میں، قرات میں، اسی طرح اذان میں، اور کوئی ایسی چیز ہو تو اچھی آواز یا اچھی آواز بنانے کا حکم دیا گیا ہے. لیس منا من لم یتغن بالقرآن، اور یہ چیزیں اللہ کے حکم سے، ٹریننگ سے، مشق سے بھی آتی ہے. کسی کی آواز کبھی کبھی صاف نہیں ہوتی ہے، لیکن طب عربی میں اس کی بہت سے ایسے علاج ہیں، ان کو استعمال کراتے ہیں، یا اس طرح کے اور دوسرے طب میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. آواز اچھی ہوتی ہے، اچھی آواز ہونے کے طریقے بھی بتائے ہیں. ہم لوگ چھوٹے تھے تو بتاتے تھے استاد کی وہ جو گھڑا ہوتا ہے اس میں منہ ڈال کر کے پڑھو تو آواز اچھی نکلے گی. بہرحال کیا ہے، کیسی شکل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے لیے کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، بلکہ مؤکد ہے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر عذر کے بیٹھ کر کے اذان کہہ دے تو اذان صحیح ہے، لیکن بہرحال اس نے مستحب یا مؤکد چیز سے کے خلاف کیا. اسی طرح اونچی آواز والا ہونا چاہیے. اگر نیچی آواز والا بھی اذان کہہ دیتا ہے، اذان دے دیتا ہے، تو اس کی اذان صحیح ہے، اس نماز یا آپ کی صلات میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن افضل چیز استعمال کرنا سب سے افضل ہے. اسی سے یہاں یہ مسئلہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ مکبرات الصوت، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہے. ہر وہ وسیلہ جس سے آپ عبادت میں مدد لے سکتے ہیں اس کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے. یہ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچے، تو جب لاؤڈ اسپیکر کا استعمال آپ کریں گے تو اور ہی زیادہ لوگوں تک آواز پہنچے گی. بہرحال اس کو کسی زمانے میں لوگوں نے بدعت کہا تھا، اور کسی زمانے میں اس کو توڑ پھوڑ دیا تھا کسی مسجد میں، ایسا بھی قصہ مشہور ہے لگایا گیا. یہ سب چیزیں شرعی طور پر غلط نہیں ہیں، اس وجہ سے اس میں تکلف یا اس کے خلاف آواز اٹھانا غلط ہے. وزاد احمد فی آخر قصتی قول بلال فی اذان الفجر الصلاۃ خیر من النوم. دوسری روایت میں آیا ہے، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو انہی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہی کے واسطے سے روایت کی ہے. آخر میں ان کے الفاظ میں، اذان میں اس طرح کے الفاظ نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، جب حضرت بلال اذان کے موکل ہو گئے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان فجر میں تم الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو. الصلاۃ خیر من، کہاں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو. کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کس اذان میں کہی جائے، کہا جائے پہلی اذان میں، کیونکہ فجر کی دو اذانیں مشروع ہیں، ایک اذان جو ایک گھنٹہ پہلے تقریباً ہوتی ہے وہ قیام اللیل اور سحری کی اذان ہوتی ہے، دوسری اذان جو طلوع فجر صادق، دوسری فجر آخری فجر جو نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کے لیے دی جاتی ہے. کس اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں روایت میں آیا ہے، بعض الفاظ ایسے ہیں جس کی بنا پر لوگوں کو شبہ لگا. انہوں نے حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ اذان الفجر الاول، اس میں یعنی فجر کی پہلی اذان میں تم الصلاۃ خیر من النوم کہو. اس کی بنا پر لوگوں نے کہا کہ قیام اللیل کے لیے یا سحری کے لیے جو اذان ہوتی اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے، فجر کی نماز کے لیے جو فجر کی صلاۃ کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن تحقیق کے بعد یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز صلاۃ فجر کی پہلی اذان میں، صلاۃ فجر یعنی نماز فجر کے لیے جو اذان ہوتی اس میں پہلی اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم کا ہے. اور یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اذان اور اقامت میں سے دونوں کو عربی زبان میں اذانین کہتے ہیں، اذانین یعنی دونوں اذان، قیامت اقامت کو اور اذان کو، اصل اذان جو ہے اور اس کے بعد اقامت جو نماز کے لیے ہوتی ہے، دونوں کو کہتے ہیں اذان، اذانین یعنی دو اذان، وہ اقامت ہے لیکن اس کو بھی اذان کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز پڑھنا مشروع ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز پڑھنا مشروع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان جو اذان ہوتی ہے اور اقامت، کسی نماز کے لیے اذان ہو اس کے بعد آپ دو رکعت یا چار رکعت جو نماز نفلی پڑھنا چاہے پڑھ سکیں. یعنی اگرچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التزام ثابت نہیں کہ آپ عصر میں مثلا نماز پڑھا کرتے تھے سنت کی، جس طرح آپ التزام کرتے تھے سنت راتبہ ظہر کی، ظہر کی نماز سے اذان سے پہلے، اذان کے بعد اور نماز سے پہلے آپ چار رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن عصر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فعل نہیں آیا ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں کب پڑھی، لیکن آپ نے قولاً یہ فرمایا ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان کے بعد، اصل اذان، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز مشروع ہے، یعنی اقامت اور اذان کے درمیان. تو ہر کسی اذان کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد تو موقع ہے ہی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذان الفجر الاول جو کہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اصل اذان مراد لیا ہے، وہی اذان، اسی اذان کو بعض احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ پہلی اذان میں، پہلی اذان میں تم الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو. تو لے دے کر کے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دوسری اذان جو صلاۃ فجر کے لیے اذان ہوتی ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے، اور صحابہ کے اقوال سے بھی اس کی تعین ہوتی ہے. ولابن خزیمہ عن انس قال من السنت، دیکھیے یہ ہے حضرت ابن خزیمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من السنت اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم، اور دوسرے الفاظ یہ ہیں اذا قال المؤذن فی اذان الفجر، صاف الفاظ ہیں اس میں کہ جب کہے فجر کی اذان کے فجر نماز فجر کی اذان میں جب کہے تو الصلاۃ خیر من النوم کہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ پیارے رسول کے دوسری احادیث میں شبہ ہے کہ وہ پہلی اذان قیام اللیل والی ہے یا دوسری اذان، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے. انہوں نے فرمایا من السنت، سنت یہ ہے، اور صحابی جب سنت من السنت کہے کہ سنت یہ ہے، تو اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا آپ نے اس کی تصدیق کی، قول، فعل، تصدیق سب تینوں اقسام میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہے من السنتی. تو یہ مسئلہ انشاءاللہ راجع یہی ہے کہ فجر، نماز فجر کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے. بعض علماء نے کہا نہیں، پہلی اذان جو ہوتی ہے قیام اللیل اور سحری کے لیے اس میں کہنا چاہیے. وعن ابی محذورة رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، حضرت ابو محذورة رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان فذکر فیہ الترجیح اخرجہ مسلم. یہاں بھی ولكن ذکر التکبیر فی اولہ مرتین فقط رواہ الخمسہ فذکروہ مربعا. یہاں بھی روایت کو انہوں نے مختصر بیان کیا ہے. تفصیل روایت یہ ہے کہ حضرت ابو محذورة فتح مکہ سے پہلے ان کی قوم یا ان کے قبیلے کو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمان جب گزرے ان کے علاقے سے اور ان کا پڑاؤ ہوا، وہاں اذان دی مسلمانوں نے، تو ابو محذورة مذاق میں، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ایک دوسرے آپس میں اذان کی تقلید کرنے لگے، اذان کہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذانوں کو سنا. دیکھیے جب وہ فتح مکہ ہوا، ان کی قوم آئی، اسلام لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی سمعت فی ہؤلاء تأذین انسان حسن الصوت، ابھی میں نے ذکر کیا ہے یہ حسن الصوت، انی سمعت فی ہؤلاء تأذین انسان حسن الصوت فارسل الینا فأذن رجلا رجلا. کئی آدمیوں نے آپس میں مذاق اڑانے کے لیے مسلمانوں کا اذان کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوسرے صحابی کہتے ہیں، ایک صحابی اسی طرح کے ہیں، عمر بن سلمہ، وہ بچوں کی کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز سن لیتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں. وہ ان کے علاقے کے قریب مسلمان رہتے تھے، کچھ قراءت قرآن کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کچھ بھی ہوتا تو سن سن کر کے انہوں نے بہت سا قرآن یاد کر رکھا تھا اس طرح کا. جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تاکید کی کہ جاؤ اذان کہو اور تم میں سے جو زیادہ قرآن کا پڑھنے والا ہے اس کو امام بناؤ. دیکھیے، اور وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت، ان کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ 7 سال یا 6 سال کے درمیان، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ فلما رأونی اکثر الناس قرآنا، جب بوڑھا گیا تو میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ نکلا، کیونکہ وہ سن سن کر کے ان لوگوں سے، وہ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن سن سن کر کے انہوں نے کلام پاک زیادہ یاد کر لیا تھا. فلما رأوا وجدونی اکثر الناس قرآنا فقدمونی، کہتے ہیں مجھے امامت کے لیے آگے بڑھا دی. یہاں بھی یہ مسئلہ معلوم صحیح یہی ہے کہ اگر بچہ اتنا سوجھ بوجھ ہے کہ پاکی کا خیال رکھ سکتا ہے تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اگر وہ کلام پاک کا زیادہ سے زیادہ حافظ. ہمارے محلے میں جو ایک حافظ قرآن ہے، بچے اس وقت الحمدللہ حفظ قرآن کی برکت، اللہ کے فضل سے تحفظ القرآن کی وجہ سے بہت کچھ ہے کہ ہر محلے میں کئی حافظ ہوتے ہیں. کبھی کبھی بچہ ہی ہوتا ہے تو لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو کیوں آگے بڑھا رہے ہیں. یہ سوچ، یہ فکر غلط ہے. بہرحال اگر بچہ حافظ قرآن ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا جانتا ہے اور دوسرے امور صلاۃ سے متعلق عام احکام جانتا ہے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال ان کو آگے بڑھا دیا عمر بن سلمہ کو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آگے بڑھا دیا لوگوں نے اور میری پھٹی اور چھوٹی سی قمیض تھی، کہتے ہیں کہ اس کو پہن کر کے میں نماز پڑھا تھا. فلما سجدت تقلص عنی، جب میں سجدہ کرتا تھا تو چھوٹا ہو کر کے، وہ چھوٹی ہو کر کے قمیض میرے سرین کھل جاتے تھے، یعنی شرمگاہ کھل جاتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میری کسی عورت نے کہا کہ استرو عنا استقارئکم، عورتیں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں، مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح ہمارے خیال سے تمام مسجدوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مسجد میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی خاص پردہ نہیں ہوتا تھا، البتہ فاصلہ ہوتا تھا اور عورتوں کی صفائیں پیچھے مردوں کے ہوتی تھیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے افضل صف جو ہوتی ہے وہ پہلی ہوتی ہے، اور سب سے خراب صف، خراب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خراب ہے، لیکن نسبتاً پہلی کی نسبت سے کم اجر، یا کم سے کم مطلب ہے کہ خشوع خضوع کے اعتبار سے کم والی وہ صف، پہلی صف والی ہوتی ہے نماز. تو انہوں نے عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جو صف ہوتی ہے ان کی، وہ ان کے پیچھے والی ہوتی ہے، اور سب سے خراب جو صف ہوتی ہے، شر کا لفظ استعمال کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نسبتاً کم اجر والی، وہ پہلی صف ہوتی ہے، کیونکہ وہ عورتیں مردوں کے قریب ہوتی ہیں، وسواس وغیرہ کا زیادہ امکان رہتا ہے. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ جب اتنا اندازہ کر لو کہ جب مرد اپنے سر اٹھا کر کے بیٹھ جایا کریں تب تم لوگ سجدے سے اپنے سر اٹھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ غریبی میں مبتلا تھے، اس میں کوئی شک نہیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی قمیض، چادر، کسی کو چادر ملتی تھی تو تہبند نہیں، تہبند ملتا تھا تو چادر نہیں، بہرحال اس طرح کی تھی. تو اور اسی وجہ سے بہت سے احکام آئے ہیں کہ اس طرح مت بیٹھا کرو، ہوا باندھ کر کے، یعنی دونوں ہاتھ کو گھٹنوں میں لگا کر کے اور سرین کو زمین پہ رکھ کر کے، پاؤں کو کھڑا کر کے نہ بیٹھا کرو، کیونکہ چادر چھوٹی ہوتی تھی، لنگی چھوٹی ہوتی تھی، ہو سکتا ہے آگے سے کھل کر کے بے پردگی کا سبب بنے. بہت سے الفاظ، بہرحال کہنا یہ چاہتا تھا میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں مردوں اور عورتوں میں پردہ نہیں ہوا کرتا، لیکن اب اگر کوئی کرے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. تعجب کی بات ہے کہ لوگ بہت سے اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں. ایک جگہ مسجد میں لڑائی امام میں اور مؤذن میں اس میں ہوئی، امام کہتا ہے کہ پردہ رکھنا ہی نہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان، کیوں؟ اور پردہ کپڑے کا کھینچ رکھا تھا پایوں کے بیچ میں، خاص طور پہ تراویح میں، یہ منظر میرے سامنے کا ہے. انہوں نے پردہ کھینچ رکھا تھا. امام کہتے ہیں نئے امام آئے تو کہتے ہیں پیارے رسول کے زمانے میں مردوں عورتوں کے درمیان پردہ نہیں ہوتا, اٹھا کے پھینک دیا وہ پردہ, یہ انہیں خود دیکھا. آخر سمجھانے بجھانے کا مطلب کچھ لوگ اس طرح کا تکلف اور تنتو جس کو شرعی طور پر جس کی کوئی حیثیت نہیں کرتے ہیں. پیارے رسول کے زمانے میں بہت سے اسباب تھے جو نہ ہو سکتے, خود آدمی پہننے کو نہیں پاتے تھے تو پھر پردہ. بہرحال تو انہوں نے, حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے سفارش کی, استرو انا استقارئکم, ہمارے جو امام ہیں جو ہمیں قاری صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں, کم سے کم ان کا چوتر تو تم لوگ چھپا دو. تو کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے چندہ کیا, فقط اولی قمیصن, میرے لیے قمیص سلوا دی, بچے تو تھے ہی. کہتے ہیں فما فرح تو بشعین فرحی بذلک القمیص, مجھے اتنا بڑی خوشی کسی چیز سے نہیں ملی جتنی بڑی خوشی اس نئے قمیص مل کر کے ہوئی مجھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہے چھوٹا آدمی بھی امامت کر سکتا ہے. یعنی اور بات نکلی تھی کہ آدمی کبھی کبھی بچے جو ہیں سن کر کے زیادہ سے زیادہ کلام پاک یاد کر لے سکتے ہیں, حالانکہ ان کے اہل و عیال, ان کے اہل اور خاندان کے لوگ مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے. جب مسلمان ہوئے تو چونکہ وہ پہلے سے سن کر کے یاد کر رکھے تھے, وہ سب سے زیادہ حافظ قرآن. اسی طرح ابو محذورہ کا قصہ ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی قوم مسلمان اسلام لے کر کے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ اور تم لوگ نمازیں پڑھو, اور اذان کے وقت ایک آدمی اذان دے, اور تم سے سب سے زیادہ جو حافظ قرآن ہے وہ امامت کرے. تو اور پھر آپ نے فرمایا انی سمعت فی ہؤلاء تأذین انسان حسن الصوت فارسل الینا, میں نے ان لوگوں میں ایک اچھی آواز کے آدمی کی آواز سنی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا بھیجا. کہتے ہیں فاذن رجلا رجلا, ہم میں سے ایک ایک نے اذان کہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا, میں آخر میں سب سے تھا, کنت آخرہم فقال حین اذنت تعال, جب میں نے اذان کہی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ. فاجلسنی بین یدیہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بیٹھایا. فمسح بناسیتی, میرے سر پر آپ نے ہاتھ مبارک دست مبارک پھیرا. وبرک علی ثلاث مرات, تین مرتبہ برکت کی دعا دی آپ نے. ثم قال اذهب فاذن عند المسجد الحرام فقلت یا رسول اللہ فعلمنی, پیارے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اور مسجد حرام میں یعنی حرم شریف میں تم اذان دو. تو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجئے. تو انہوں نے ایسے ہی سیکھ لیا تھا, چلتے پھرتے سکھا دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمہ الاذان فذکر فیہ الترجیح, اس میں ترجیح کا ذکر کیا. ترجیح کا معنی تردید عربی لفظ ہوتا ہے, کسی چیز کو بار بار لوٹانا اور دہرانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کی ترجیح ان کو سکھائی. ترجیح ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, دونوں کو زوردار آواز میں کہنے سے پہلے آدمی اپنے دل میں آہستہ آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے ترجیح. تو اب ترجیح سنت ہوئی یا نہیں, سنت ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس کا کرنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کر رہا ہے تو اذان صحیح ہے, اور مطلق اس کو چھوڑ دینا یا یہ مذہب بنا لینا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے. مذہب بنا لینا کسی کے کہنے پر کہ ترجیح یہ سنت نہیں ہے, پیارے رسول کی سنت کو لوٹانا ہے, بخاری میں نہیں لیکن مسلم اور اسی طرح دوسرے ائمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. روایت صحیح ہے, صحیح روایت جب ثابت ہو تو اس سے انکار غلط ہے. بعض مذاہب میں لوگ کہتے ہیں کہ ترجیح صحیح نہیں ہے, ترجیح مشروع نہیں ہے. حدیث شریف میں صاف آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا. اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ترجیح نہیں سکھایا. اس کا مطلب ہے کہ اذان دونوں طرح سے ہو سکتی ہے, اگر کوئی ترجیح کر رہا ہے تو افضل ہے, اور اگر ترجیح نہیں کر رہا ہے تو اذان صحیح ہے انشاءاللہ, اس پر مواخذہ نہیں ہے. اور میں نے ایک تاکید اس وجہ سے کی کہ بعض مذاہب میں آیا ہے کہ ترجیح سنت نہیں ہے, تردیدن یہ کہتے ہیں ترجیح سنت ہے, اور مذہب بنا لینا اس کو یہ غلط ہے. اذان دیتے وقت حدیث شریف میں بعض روایات میں آیا ہے, حضرت بلال روایات کے بارے میں آیا ہے, وہ روایت اصل میں اس کے بارے میں علماء کا اختلاف, کچھ لوگوں نے اس کو حسن کہا, کچھ لوگوں نے ضعیف کہا ہے. لیکن یعنی صحیح بات یہ ہے کہ وہ روایت عمل کے درجے تک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے, جعل اصبعیہ فی اذنیہ، کہتے ہیں کہ یہ پیارے رسول نے ان کو حکم نہیں دیا تھا جی، اور خود وہ ایسا کر کے اذان دیتے تھے. اور علماء نے اس کی، اگر پیارے رسول نے حکم نہ دیا ہوتا تو کم سے کم پیارے رسول کو یہ خبر تھی کہ اذان وہ کس طرح دیتے ہیں. جو چیز پیارے رسول، یہ قاعدہ ہونا چاہیے اور یہ قاعدہ ہے، بہرحال صحیح قاعدہ یہی ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ نے کوئی بھی کام کیا، کوئی بھی کام کیا، اگر وحی کے ذریعے سے، اگرچہ وہ چھپ کر کے ہی کرتے ہیں، اس کو وحی کے ذریعے سے اس فعل پر نکیر نہیں آئی، انکار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل مشروع ہے. یہاں تک کہ چھپ کر کے کرنے والی چیز کے بارے میں بھی یہی اشارہ ملتا ہے. عزل جانتے ہیں آپ، عربی میں عزل ایک چیز کہتے ہیں کہ آدمی، بہت سے لوگ جو بچوں سے بچنے کے لیے کہ بچے نہ پیدا ہوں، یا خاص طور پہ لوڈی جو ہوتی ہے اس سے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو شرعی قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد وہ لونڈی جو ہے وراثت میں نہیں آئے گی، وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ پیدا ہی نہ کرے تو اس کے ساتھ عزل کرتے تھے. عزل کا طریقہ یہ ہے کہ جمع کے وقت، ہم بستری کے وقت، منی گرنے سے پہلے باہر نکال کر کے الگ ہو جائے. عزل کے معنی الگ ہونا ہے، یعنی الگ کر دیا اپنے کو اور باہر گرا دیا تاکہ وہ جب پانی نہیں گرے گا تو اولاد نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو پیارے رسول نے کہا کیوں ایسا کرتے ہو؟ اگر